الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أولياء الكرام اور صوفياء الكرام کے احوال اور صفات کے حوالے سے کلام ہمارا چل رہا ہے. اولیاء کرام کی جو صفات ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن میں، احادیث میں اور بزرگان دین کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے چند اوصاف بیان کیے تھے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، دوسرا ہے اتباع سنت اتباع شریعت، اور تیسرا وصف ہے تزکیہ نفس. صوفیہ کرام کے احوال پڑھیں تو یہ والے جو عنوانات میں نے عرض کیے ہیں یہ سب کی زندگیوں کے اندر بڑا واضح طور پہ نظر آتے ہیں. ایک اور وصف جو اولیاء کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے حسن اخلاق، قوت برداشت، صبر اور حلم. ویسے تو ان میں سے ہر لفظ کا جدا جدا معنی ہے، لیکن عام فہم زبان کے اندر ہم تقریباً سب کو ملا کر ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں صبر ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، قوت برداشت ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے. یہ اولیاء کرام کے مزاج کا حصہ ہے. اس لیے جب ہم اولیاء کرام کے حالات پڑھتے ہیں، سیرتیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر کیسا بھی ظلم ہوا نتیجہ کیا ہوا؟ جی معاف کر دیا. ان کے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا گیا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جس نے برائی کی انہوں نے اس کے ساتھ اچھائی کی. اور یہ بڑے بڑے اکابرین کی سیرتوں کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیں، حضرت فضیل بن عیاض علی رحمہ کو پڑھ لیں، حضرت سیدنا معروف کرخی کو پڑھ لیں، حضرت امام احمد کبیر رفاعی علی رحمہ کو پڑھ لیں. آپ جس بھی ولی کے بارے میں پڑھیں گے اس کی سیرت کے اندر یہ بات ملے گی. بلکہ جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، تو آپ نے کھجوروں کا ایک تھال جو ہے وہ اس کے پاس بھیج دیا کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی ہیں، تو میں آپ کا کوئی معاوضہ تو نہیں دے سکتا، یہ میری طرف سے کھجوریں قبول فرما لیں. حالانکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کسی بندے نے برائی کی ہے تو ہمارا بالکل مزاج متغیر ہو جائے گا، ہماری طبیعت بدل جائے گی. لیکن صوفیہ کرام کے جو احوال ملیں گے وہ ایسے ہی ملیں گے کہ ان کے اندر برداشت، قوت برداشت اور تحمل یہ بہت زیادہ ہوگا. اور یہ کیوں نہ ہو کہ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ متقی. جو آیت مبارک ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان میں کامل اور تقوی میں کامل ہوتے. تو اولیاء کرام متقین ہوتے، اور متقین کے اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دینے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ قرآن پاک نے متقین کے اوصاف جو بیان کیے اس میں بطور خاص ان کو بیان فرمایا. اس سے پہلے کیا چل رہا ہے؟ اعدت للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ پھر آگے اس کی یا وہ تفصیل ہے، صفات کا بیان ہے، اور اسی میں اس کا بیان ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقین اولیاء ہیں، اور اولیاء کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، عافین عن الناس ہوتے ہیں، اور محسنین ہوتے ہیں. تو یہ تینوں اوصاف جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے. اسی طرح ان کا معاملہ عفو درگزر کا بھی ہوتا ہے اور صرف نظر کا بھی ہوتا ہے. صرف نظر کرنا یہ ہے کہ اگر سامنے والے کا غلط رویہ ہے تو اس سے الجھنے کی بجائے اپنی توجہ اسے پھیر لیتے. اور یہ بھی قرآن مجید کی تعلیم ہی ہے جو فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین، کہ معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. جاہلوں سے مراد جن کا رویہ جاہلانہ، بدتمیز اور بیہودہ گو. تو فرمایا کہ ان سے اعراض کر لو، انہیں اگنور کر دو، ان سے صرف نظر کر لو. تو یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنانے کا یا تو حکم دیا اور یا متقین کے اوصاف کے طور پہ انہیں بیان فرمایا. تو چونکہ یہ متقین کے اوصاف ہیں، اس لیے اولیاء کرام جو مجاہدے کرتے ہیں وہ مجاہدے ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ان میں برداشت کا مادہ زیادہ ہو جائے، اور ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا اپنے دماغ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اگر کوئی شخص اولیاء کے پاس جاتا ہے، کسی مرشد کامل کے پاس جاتا ہے کہ میری تربیت کرے، راہ سلوک پہ چلائیں، تو چونکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہی اس کو یہ کرتے ہیں کہ بھی سب کے جوتے سیدھے کرو. اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ میری محفل میں لوگ جتنے بھی آ کے بیٹھیں گے تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنی، اور وہ بڑے مذہب کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر جو انانیت ہے، جو بڑائی ہے، تو اسے مارنا ہے. اب جو بندہ دوسرے جس کی جوتی سیدھی کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا وہ غصے کا معاملہ کرے گا، اور کیا اس سے لڑائی جھگڑے کا معاملہ کرے گا. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی تعلیم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جوتیاں سیدھی کر کر کے بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھے جی ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. کیونکہ شیطان تو ہر اعتبار سے بندے کو گھیرتا ہے نا، تب اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پھر اس سے آگے والا کوئی کام کرواتے ہیں. پھر وہ کام کرواتے ہیں کہ جس کے اندر یہ عاجزی نہ ہو. پھر یہ ہوگا کہ بھائی دوسروں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو ذرا. اب وہ بولے یار اکڑ کے کھڑا ہوں گا، لوگ کیا بولیں گے کہ یہ کتنا متکبر ہے. تو وہ اس کی اسی جو نفس کے اندر جو خامی ہے اسی کو سیدھا کرنے کے لیے یہ کام کرواتے ہیں. تو یہ قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے. ایک بہت بڑے ولی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی کو عبادت و ریاضت کروائی. پہلے وہ والا مرحلہ طے کروایا کہ نفس عبادت کا عادی ہو جائے، اس کے بعد یہ جوتے سیدھے کروانا یہ والا کام کروایا، اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھانا رکھنے کا کام یہ کروایا، پھر اس کے بعد اس سے برتن دھلوانے کا کام کروایا کہ چلو بھی اب کھانا تقسیم نہیں کرنا. کھانا تقسیم کرتے تو بندہ خود کو چودھری سمجھ رہا ہوتا، جیسے ہوتا نا کہ کھانا تقسیم کرنے والا ایسا سمجھ رہا ہوتا کہ جیسے کھانا میں ہی دے رہا ہوں. تو اس کے بعد ان کو برتن دھلوانے پہ لگا دیا، برتن دھلوانے سے فارغ ہوا، اب اس کے بعد جوتیاں سیدھی کرنے پہ لگا دیا، جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد اس کو واش روم دھونے پہ لگا دیا. تو یوں مرحلہ با مرحلہ جو ہے وہ ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر برداشت پیدا ہو. پھر اس کے بعد تو ایک ایک اس طرح کے صاحب تھے جن کو یہ ساری منزلیں طے کروائیں. تو اس کے بعد کہا کہ بھائی اب یہ کرو کہ اب بازار میں جا کے تم نے سودا بیچنا ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ سامان کی ٹوکری رکھو اور بازار میں جا کے آوازیں لگاؤ. اب بنے تو ولی تھے، شیخ بنے تھے کہ جناب چودھری بن کے بیٹھنا مسند کے اوپر، اور بزرگوں نے فرما دیا بازار کے اندر جا کے جو ہے نا وہ ٹوکری اور جو ہے نا وہ ٹوکرا سر پہ رکھ کے چیزیں بیچو. یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ اس لیے طے کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ قوت برداشت پیدا ہو. جب تک نفس اتنا دب نہیں جاتا اور اس کی سرکشی ختم نہیں ہو جاتی تب تک بندے کو ولایت نہیں ملتی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دودھ دھونے والے جو ہوتے ہیں نا، جو گائے وغیرہ کا دودھ دھوتے ہیں، برتن اگر گندا ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالتے، برتن گندا ہو تو دودھ نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے، جو دوستی ہے، جو قرب ہے، یہ اس دل کے اندر نہیں ڈالا جاتا جس دل کے اندر گندگی ہو. جب ایک گوالہ اپنے دودھ کی اتنی حفاظت کرتا ہے اور اس کی نظر میں اتنی قدر و قیمت ہے اس دودھ کی کہ بھلے وہ مالک سامنے والا بھینسوں کا مالک بھی ہوگا نا، اس کا تب بھی دل نہیں کرے گا کہ یار میں نے اتنی محنت سے اس کو جو ہے نا وہ دودھ نکالنا اور اس کے بعد گندے برتن میں ڈال. تو اللہ تعالیٰ مشقت سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ولایت کا نور جو ہے وہ کسی گندے دل کے اندر نہیں ڈالتا. تو اس لیے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے ان رذائل سے. تو یہ جو برداشت ہے، یہ جو نفس کے اندر تحمل ہے اور جو حلم ہے، یہ پیدا کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام کے آپ اوصاف دیکھیں یا اولیاء کرام کے دیکھیں، ان کے اندر آپ کو حلم ملے گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے حلم والے تھے، بڑی برداشت والے تھے، بڑی آہیں بھرنے والے تھے، خدا کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے. اور یہی آپ کو اولیاء کرام میں ملے. یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ولی وہ ہوگا کہ جناب اس کو کسی نے اس کی بارے کوئی بے ادبی کی تو وہ تو جناب اس کو الٹا لٹکا دے گا، جبکہ وہ ولی بنتا ہی تب ہے کہ اس کی جتنی مرضی کر دی ہے وہ کچھ نہ کہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کے اصرار کیا کہ حضور مجھے آپ اسم اعظم عطا فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اسم اعظم ہر بندے کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اسم اعظم تو یہ ہے کہ بندہ پڑھ کے جو دعا مانگے گا ہو جائے گا. ویسے اس نے کہا نہیں حضور میں انشاءاللہ بڑا، اس نے کہا تم کرو گے کیا اس کا، اسم اعظم سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں اسم اعظم سے یہ کروں گا، میں اچھے اچھے کام کروں گا، اچھے کاموں میں استعمال کروں گا، پیسے کے لیے نہیں استعمال کروں گا، کوئی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں کروں گا، اچھے کاموں کے لیے کروں گا. فرمایا اچھا چلو اس طرح بازار میں جا کے کھڑے ہو جا، جو کچھ سارا دن ہو دیکھتے رہنا بس. وہ چلا گیا، جا کے اس نے دیکھنا شروع کر دیا، سارا دن گزرا، کوئی آیا گیا یہ وہ سب چوک پہ دیکھتا رہا. شام میں واپس آیا، پوچھا ہاں بھی کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی بہت سب بس لوگ معمول کی زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا نہیں کچھ روٹین سے ہٹ کے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ایک کام میں نے دیکھا روٹین سے ہٹ کے، وہ یہ تھا ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا تھا اور پولیس والے نے اس سے کہا کہ لکڑیاں مجھے دے دو. اس نے کہا یار میں نے اتنی محنت سے لکڑیاں جمع کی، میں تمہیں کہاں سے دے دوں؟ تو اس نے اس کو کہا تمہیں دینی پڑے گی، میں جو آرڈر کر رہا ہوں. بوڑھے نے انکار کیا، پولیس والے نے اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا، لکڑیاں چھین لی. تو میں ہے اتنا ظلم؟ ہاں اتنا ظلم کھلم کھلا. تو کہا اچھا یہ بتاؤ اگر اس بوڑھے کی جگہ تم ہوتے اور تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتے؟ جی میں تو ایک سیکنڈ کے اندر اس پولیس والے کو جان سے مار دیتا، اتنا اس نے ظلم کیا. فرمایا بیٹا وہ جو بوڑھا تھا نا، میں نے اسم اعظم اسی سے سیکھا ہے، میں نے اسم اعظم اسی سے سیکھا. تو یہ قوت برداشت جو ہوتی ہے یہ اولیاء کرام میں ہوتی ہے، اور مجاہدات جو ہے وہ اس لیے کروائے جاتے. تو یہ ایک بڑا بنیادی وصف ہے. ایک اور وصف جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے لیکن وہ زیادہ وسعت کے ساتھ ہے، کیونکہ تحمل جو ہے وہ تو تحمل، حلم، بردباری، برداشت، یہ تو ایک یوں کہہ لے کہ جز بنتا ہے. اگلی شے جو ہے یہ اس کا کل بنتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا. خدا کی مخلوق سے پیار کرنا اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا. ایک بڑا مشہور شعر ہے بعد مولانا روم علی رحمہ کا، کہتے ہیں بعد شیخ سعدی کا، جسے کہتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ لوگوں کا دل اپنے ہاتھ میں لو کہ یہ حج اکبر ہے، یہ سب سے بڑا حج. مراد یہ کہ لوگوں کا دل جیتو، لوگوں کا دل جیتو، یہ سب سے بڑا حج ہے، یعنی سب سے بڑی نیکی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ سب سے بڑی نیکی، یعنی کہ یہ صرف شعر نہیں ہے، حدیث مبارک ہے، موجم کبیر کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی خدمت خلقہ، ارضائے خلقہ، ارضائے مسلم کا، یہ اسی کی ایک جہت ہے. تو اسے فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی قرار. اچھا اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور طریقت کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں بڑی کثرت سے اسے نقل کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. فرماتے ہیں کہ طریقت جو ہے یہ مخلوق کی خدمت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ طریقت تسبیح اور مصلی और गुदड़ी पहनने के साथ नहीं होती कि हाथ में तस्बी पकड़ ली, मुसल्ले पर बैठ गए, लिबास जो है ना फकीरों वाला पहन लिया और समझे कि हम तरीकत वाले हो गए। बड़े बड़े ऐसे हैं कि हाथ में तस्बी है और बड़ी हेर फेर करते हैं, बड़े मुसल्लों पर बैठने वाले शिकारी होते, बड़े लोग गुदड़ियां पहन के लोगों को धोखा देते, या ये तीनों काम करके अंदर तकब्बुर बैठा होता, जी हम तो सूफी, हम तो बड़े पारसा। तो इन चीजों से तरीकत नहीं मिलती। हाँ, इखलास के साथ हैं तो ये एक बहुत आला चीज, लेकिन इसके बावजूद भी जो खिदमत खल्क के साथ मिलता है वो इनसे भी नहीं मिलता। आप जितने भी औलिया किराम के हालात पढ़ते हैं, अब उसमें देखें ना कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ना, अब आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा मशहूर बातें वो क्या हैं, इबादत और शब्बेदारी, मुजाहदे। लेकिन आपसे ये सवाल किया गया कि आपको सबसे महबूब अमल कौन सा है, आपकी आपके नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है, फरमाया लोगों को खाना खिलाना, फरमाया लोगों को खाना खिलाना। अच्छा, इसी तरह एक और जुमला है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब ये सुल्तानुल मशाइख इनका लक़ब है, फरमाते हैं क़यामत के बाज़ार में कोई सामान इस कदर कीमती नहीं होगा जिस कदर लोगों के दिलों को राहत पहुंचाना होगा। क़यामत के बाज़ार में कोई शय इतनी कीमती नहीं होगी जितना लोगों के दिलों को खुश करना कीमती होगा। तो ये सुल्तानुल मशायख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग फरमा रहे, और आपका हाल ये था, खुद आपका अपना अमल ऐसा था कि लोग आते, बहुत ज़्यादा लोग आपसे मुलाकात के लिए, आपका लंगर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा लंगर था, तो लोग आते ना तो धूम में बैठे होते, तो आप अपने मुरीदों से फरमाते यार इनको छाँव में करो ना, तो वो खादिम कहते कि हुजूर जगह नहीं है। फरमाया यार धूम में वो बैठे हुए दिल मेरा जल रहा है, धूम में वो बैठे हैं दिल मेरा जल रहा है। ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान है, ये आपकी सीरत के अंदर मौजूद, और इस तरह का एक नहीं पता नहीं कितने आपके इस तरह के फरामी, यानी कि लोगों का इस कदर ख्याल होता। आप ही का वाकया है, ये गालिबन किसी और बुजुर्ग है, एक मरतबा अपने खादिमों से पूछा यार सबको खाना वाना खिला दिया ना मेहमानों को, तो उन्होंने कहा जी हुजूर खिला दिया, पर वो रह तो नहीं गया, कहा नहीं हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह सबको खिला दिया, देख लो भूल ना गए हो किसी को, वो कहा नहीं हुजूर नहीं भूले हम, सबने खा लिया, अरे जी सबने खा लिया, पर मैं तीन दिन से मुझे खाना नहीं मिला, तो मुझे भी दे दो। ये है मखलूक के साथ जो प्यार और मोहब्बत और उनके साथ शफकत का मामला, ये है, और इसकी असल क्या है बेसिकली, ये जो मखलूक के साथ इतनी मोहब्बत का मामला ये क्यों है, उसकी वजह ये है, तो वो शुअबुल ईमान की हदीस है, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की, फरमाते हैं अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि मखलूक खुदा का कुंबा है, जैसे हमारा ख़ानदान होता है, फरमाया मखलूक खुदा का कुंबा है, फअहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयाली, और अल्लाह की बारगाह में मखलूक में सबसे महबूब वो है जो खुदा के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। तो ये कुंबे का लफ्ज है, ये समझाने के लिए बयान फरमाया, यानी कि लाजमी बात है कि अल्लाह ताला का यूं खानदान तो नहीं, अल्लाह ताला इससे पाक है, लेकिन जैसे खानदान का खानदान वाले से गहरा ताल्लुक होता है, तो ये उस ताल्लुक की गहराई है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना यार तुम तो मेरे बेटे हो, वो बेटा नहीं होता, वो उससे ताल्लुक की शिद्दत जाहिर करने के लिए कहा जाता है। तो मखलूक का खुदा से कैसा गहरा ताल्लुक है, ये उसका बयान है कि मखलूक खुदा का कुंबा है, और अल्लाह को सबसे प्यारा वो है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला। और फिर आप इसी को अगर आप कुरान मजीद की आयात हदीस मुबारक की रोशनी में देखें, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इस्तिदलाली चीज है, नहीं, ये नसी चीज है, एक इस्तिदलाल एक नस, ये तो आप समझते हैं, नस के एतबार से कैसे, कुरान पाक में फरमाया हुआ युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम खसासा, کہ خدا کے جو پیارے بندوں کا تذکرہ ہے اس میں فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں حاجت ہو، جیسے انصار صحابہ کرام نے مہاجر صحابہ کرام کے لیے کیا، یا اور کئی واقعات ایسے کہ جس میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دی. یہ ایثار ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایثار. سخاوت یہ ہے کہ اپنی بھی پوری کی دوسرے کی بھی پوری کر دی. ایثار یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا دوسرے کی ضرورت پوری کر دی. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے ان لوگوں کے بیان میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اور ریشم کے لباس پہنائے گا. یہ سارا یہ بیان چل رہا ہے سورۃ الدہر کے اندر، یہ پورا بیان ہے. اب وہ جن جن لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں کے لیے وہ جنت کے عالی شان نعمتیں ہیں، وہ ریشم کے لباس ہیں، وہ شیشے کے گلاس ہیں، وہ مہر لگی شرابیں ہیں، وہ سب کن کے لیے ہے؟ تو جن کے بارے میں وہ بیان کی ہے اس میں سے ایک شے ہے، یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. تو یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ محتاجوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ یہ تو خدمت خلق ہے. اور ان کے لیے یہ سارے فضائل ہیں، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. تو پھر وہ پوری آیات ہیں، وہ سب آیات ان کے لیے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ خدمت خلق کرنے والا. حدیث مبارک دیکھ لیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ السعی علی الارملۃ والمساکین کالسعی فی سبیل اللہ احسبہ قال القائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر. فرمایا کہ جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا ہے کہ بیوائیں ہیں یا بیوہ ہے، اس کا کوئی روزگار کا، اس کے اخراجات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو وہ اپنی جیب سے دیتا ہے یا چار پانچ بندوں سے جمع کر کے دیتا ہے یا بہت سارے لوگوں سے جمع کر کے دیتا ہے، بیواؤں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، السعی بھاگ دوڑ کرنے والا. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہے؟ کالسعی فی سبیل اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے میدان جہاد کے اندر بھاگ دوڑ کرنے والا، یعنی مجاہد. اور آگے فرمایا، راوی فرماتے کہ میرا خیال ہے کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، کہ یہ جو بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو رات کو اتنی عبادت کرے کہ تھکے نہیں، اتنی کرے کہ اکتاہٹ نہ محسوس کرے، اور اتنے روزے رکھے کہ کبھی افطار نہ کرے، یعنی روزانہ روزے رکھے. تو اب رات کو شب بیداری، رات کو عبادت کرنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا، راہ خدا میں جہاد کرنے والا، فرمایا کہ یہ سب ایک طرف، اور بیواؤں اور مسکینوں کے لیے ان کے اخراجات کا انتظام کے لیے کوشش کرنے والا ایک طرف، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس عمل کی عظمت، اس کی اہمیت کتنی. اور اس کے پھر برعکس آ جاتا ہے کہ یہ تو ہے خدمت خلق، اب اس کے الٹ آتا ہے کہ مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرنا، یہ اس کا برعکس ہو جائے. جو خدمت میں بھاگ دوڑ کرے گا اسے کوتاہی متصور نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو وہ کر رہا ہے جو اس پر لازم ہی نہیں، تو وہ دوسروں کی حق تلفی کیوں کرے؟ اور اسی لیے اولیاء کرام کی زندگیوں میں معمولی چیزوں پر وہ اس قدر حق معاف کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ آدمی کی عقل دھنگ رہ جاتی. جیسے ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا واقعہ شاید حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور ہیں، کہ کسی ملک میں گئے اور وہاں کسی سے انہوں نے آریتن قلم لیا لکھنے کے لیے، اور وہ قلم بھول کر ان کے سامان میں آ گیا. تو اب کسی کا قلم تھا، اور یہ دوسرے ملک میں واپس آ گئے، उस कलम को लौटाने के लिए दोबारा उस मुल्क में वापस गए कि किसी का कलम रख लेना जो है ये उसका हक जाया होने वाली बात है, हालांकि कसदा नहीं, लेकिन जो दिल के अंदर खौफ खुदा है और वलियों की शान ही है कि वो हक अदा करने के अंदर इतनी कोशिश करते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के वालिद साहब का वाकया तो आप सबने सुना होगा। आपके वालिद हजरत सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो शादी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा से हुई थी उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी है वो क्या है, सेब ही खाया था ना, एक नहर में दरिया में तैरता हुआ सेब खाया था। खाने के बाद ये ध्यान में आया कि ओह ये पता नहीं किसका था, बगैर इजाजत के खा लिया। उसको मुआफ करवाने के लिए गए और फिर वहां पर आगे का सारा वाकया हुआ। तो ये क्या था कि भाई एक सेब किसी का बगैर इजाजत के खा लिया। तो मखलूक खुदा की खिदमत करना और उसके साथ लोगों की हक तलफी से बचना, ये औलिया किराम की जिंदगी के अंदर इंतहा दर्जे का आपको अमल मिलेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन खलीफा बने, तो मदीना मुनव्वरा के बच्चे बच्चियां छोटे छोटे वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई अबू बकर सिद्दीक तो खलीफा बन गए तो अब हमारी बकरियों का दूध कौन धोखे देगा हमें, क्योंकि पहले आप उन बच्चे बच्चे बोलते थे कि हुजूर जरा बकरी का दूध निकाल दें तो निकाल देते, पानी दे दें इनको पानी दे देते। तो खलीफा बनने के बाद उन्होंने कहा भी ये तो खलीफा बन गए इतना बड़ा होता तो अब हमारी ये बकरियों का दूध कौन धोएगा। तो आपने फरमाया कि अभी मैं ही तुम्हारे लिए ये काम करूंगा और आप ये काम करते रहे। और इसके सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आप में से सबने सुना हुआ होगा कि वो जो एक जो है वो काफिला था तो उस काफिले के पास गए जाके देखा कि क्या है, तो पता चला कि वो एक औरत है और उसका जो है वो घर का मामला बड़ा यानी कि गरीबाना है। तो आपने फरमाया कि उसको उसके खाना नहीं था उसके पास, तो आप खुद जो है वो बैतुल माल गए, गंदम की या उसकी अनाज की बोरी उठाई लाए, आग जलाई, फिर खाना पका के खिलाया। तो खादिम ने कहा हुजूर वापस चलते हैं, खाना तो मिल गया। फरमाया नहीं, बच्चों को रोते देखा था, चाहता हूँ कि हंसता हुआ भी देखूँ। तो ये क्या है, ये खिदमत खल्क, ये मखलूक की खिदमत है, मखलूक का दिल खुश करना। तो ये चीज़ें जो है ये औलिया किराम के औसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ करती थी। इसके बाद एक और वस, और ये भी बड़ा मारूफ है और इसको भी तकरीबन हर बंदा समझता है, वो है इखलास, दिल को अल्लाह के लिए खालिस कर लेना। लफ्ज़ खालिस जो है ना ये इस्तेमाल होता है जैसे वो दूध के जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो सफेदी के जिसमें कदूरत ना हो, वो सफाई के जिसमें मैलापन ना हो। इखलास इसे कहते, किसी शय को खालिस कर देना इजाफी चीजों से। तो इबादत को अल्लाह ताला के लिए ऐसा खालिस कर लेना कि उसमें गैर के लिए होने का शायबा तक बाकी ना रहे, ये इखलास। और औलिया किराम औलिया बनते ही तब हैं कि जब वो इखलास के आला दर्जे पर होते हैं, क्योंकि ये सोच सकते हैं कि रियाकार हो और अल्लाह का वली हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको विलायत मिली ही इसकी वजह से कि उन्होंने इतने इखलास के साथ अमल किया, इतने इखलास के साथ अमल किया और फिर उस इखलास पर इस्तिकामत रही। इखलास के साथ किया गया थोड़ा अमल ये बहुत बड़े अमल से ज्यादा वजनी होते हैं। और आप औलिया किराम को देखिए, ऐसे ऐसे औलिया किराम मिलेंगे कि जिंदगी भर कोई इबादत करते रहे और किसी को पता ही नहीं कि ये इबादत करते थे, किसी गरीब की मदद करते रहे और उसको जिंदगी भर यही पता नहीं चला कि मेरी मदद कौन कर रहा है, जिंदगी भर वो रोजा रखते रहे और किसी को ये पता नहीं चलता कि इनका रोजा। इस कदर जो है वो इखलास के साथ वो इबादत करते रहे। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला ने उसे फरमाया अखलिस दीना का यक्फी कल अमलुल कलील, अपनी इबादत को खालिस कर लो तो थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत करेगा, थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत करेगा। अच्छा यही बात है کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں جی فلاں عمل کیا تو اتنا ثواب ملے گا، درود شریف ہے، درود شریف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 700 نیکیاں ملیں گی، بے شمار نیکیاں ملیں گی، یہ فرق درود شریف میں آ جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اور بہت سے اعمال آتے ہیں کہ یہ عمل کریں گے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، ایک روپیہ خرچ کریں گے 10 روپے کا ثواب ملے گا، ایک روپیہ خرچ کریں گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک روپیہ خرچ کریں گے 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک روپیہ خرچ کریں گے پتہ نہیں کتنے لاکھ گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ جو سارے کا سارا یہ کیوں ہے، علماء نے اس کی وجہ فرق یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا دار و مدار اخلاص پہ، جس کا اخلاص کم اسے ثواب کم، جس کا اخلاص زیادہ اسے ثواب زیادہ، جس کا اخلاص اس سے زیادہ اس کو ثواب اس سے زیادہ۔ ظاہری عمل جو ہوتا ہے، جو ظاہری عمل ہے، وہ تو بعض اوقات دو افراد کا برابر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک کا مرتبہ دوسرے سے بلند ہوتا ہے۔ اس مرتبے کی بلندی کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خدا کی معرفت اور ایک عبادت میں اخلاص۔ دو بندے ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کو خدا کی معرفت زیادہ ہے، اسے ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کر رہا ہے اس معرفت کے ساتھ، دوسرے والا عبادت کر رہا ہے اس سے کم معرفت کے ساتھ۔ تو جس کی معرفت جتنی زیادہ اس کا ثواب اتنا زیادہ۔ اللہ کے نبی کا عمل اس کی پوری امت سے زیادہ نیکی میں بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز پڑھیں اور باقی پوری امت ساری زندگی نماز پڑھتی رہے، افضل کون سی نماز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی جو معرفت انہیں حاصل ہے وہ سب کو حاصل نہیں، وہ کسی کو حاصل نہیں۔ تو معرفت جتنی زیادہ ثواب اتنا زیادہ، اسی طرح اخلاص جتنا زیادہ ثواب اتنا زیادہ۔ جتنے مجاہدے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پڑھتے ہیں، اتنے مجاہدے اور بھی اولیاء کرام کے، بہت سے اولیاء کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال روزانہ قرآن مجید ایک مکمل کیا، لیکن وہ اولیاء کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے 60 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 60 سال روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کرتے رہے۔ میں نے خود ایسے اولیاء کرام کے حالات پڑھے، لیکن اہل معرفت کا اجماع ہے کہ جو مرتبہ سرکار غوث پاک کا کسی اور کا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو عدل فرمانے والا ہے، جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔ تو 60 سال والے کو اتنا نہیں ملا، 40 سال والے کو اتنا مل گیا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کی صرف تعداد اور کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، ولاکی ینظروا الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو عمل عند اللہ کچھ پانے میں بڑے اہم ہیں، لیکن قلوب اس سے زیادہ اہم، قلوب اس سے زیادہ اہم۔ اس لیے کئی عبادات کے اندر اللہ تعالی نے فرمائی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولاکی ینالہ تقوی منکم، کہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہاں تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو جن کا اخلاص زیادہ ہے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، جن کا اخلاص زیادہ ہے ان کو عطا زیادہ ہو۔ تو اولیاء کرام اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنے اخلاص کو اور خالص کرنے میں لگا دیتے ہیں، دل سے ریاکاری کو نکالنے میں لگا دیتے ہیں۔ جنگلوں میں جا کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دیکھے کوئی نہ، اور آ کے بعد میں اطلاع نہیں دیتے کہ اتنے سال یہ عبادت کر کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کے خلاف۔ تو ان کی عبادتیں جو ہیں وہ اس قدر اعلیٰ اخلاص کے اوپر مبنی ہوتی ہیں کہ اس اخلاص کی وجہ سے ان کو یہ سارے مرتبے ملتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا جو وصف ہے وہ ہے ان کا اخلاص، اور اخلاص جب دل کے اندر آتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اخلاص کے پیچھے پیچھے ہی ولایت دل کے اندر آ جاتی۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص کر دینا۔ کس چیز کو؟ بندے نے اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اس بندے کے لیے خالص کر دیتے، تو یہ اس بندے کو مل جاتا ہے. تو اولیاء کرام کے اوصاف کے اندر ایک وصف جو ہے وہ اخلاص. ایک اور بڑا اہم وصف ہے اور وہ ہے، اس کے لیے لفظ تو لکھا جاتا ہے ترک نفاق، ترک نفاق، لیکن یہاں نفاق سے مراد ہے ظاہر و باطن کا تضاد. ظاہر اور ہے باطن اور ہے، جیسے کہ ہم میں سے بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہمارا زیادہ نیک ہے، باطن ہمارا اتنا نیک نہیں ہوتا. تو اولیاء وہ ہیں کہ جن کا ظاہر باطن ایک جیسا ہو جائے اور وہ نیک ہو جائے، بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گئے، حاضر ہوئے، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. تو ایک شخص نے نصیحت کی، اور روایت میں یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انہوں نے نصیحت کیا کی، انہوں نے فرمایا ایاک یا عمر ان تکونا ولی للہ فی العلانیہ و عدو اللہ فی السر، کہ اے عمر اس بات سے بچنا کہ تم ظاہر میں تو خدا کے دوست ہو اور تنہائی میں خدا کے دشمن. تو یہاں دشمنی کا لفظ انہوں نے سمجھانے کے لیے بول دیا، ورنہ گناہگار دشمن نہیں ہوتا، دشمن کافر ہی ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ظاہر کے اندر تو اللہ کے ولی ہیں اور باطن کے اندر جو ہے کچھ اور ہی نکل رہے ہیں. فرمایا ایسا نہ ہو. اسی طرح حضرت محلب بن ابی صفرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا انی لاکرہ الرجل یکون للسانہ فضل علی فعلہ، فرمایا کہ میں ایسے شخص کو ناپسند جانتا ہوں، ناپسند سمجھتا ہوں کہ جس کی زبان کو اس کے فعل پر فضیلت، کہ اس کی زبان تو ایسی نیک اور اس کا عمل اس کے برابر نہ ہو. حضرت معاویہ بن قرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بکاء القلب خیر من بکاء العین، کہ دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے بہتر ہے، کیونکہ آنکھوں کا رونا دوسرے بھی دیکھتے ہیں، دل کے رونے کا بندے کو پتا، اور پھر آنکھوں کا رونا جو ہے وہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روتا بھی ہے، بہت کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے، ادھر دھاڑے مار کے رویا، بعد میں جا کے پھر دوبارہ اسی کاموں میں لگا ہوا. لیکن جو دل سے روتا ہے تو وہ جیسے وہاں نیک ہے ایسے ہی دوسری جگہ نیک، جیسے ظاہر میں نیک ہے اسی طرح باطن میں نیک ہے. حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس پہنچے، اور وہ اس مرتبے کو، جو مرتبہ حضرت امام حسن بصری کا تھا، وہ اس مرتبے کو اس لیے پہنچے کہ جس شے کا وہ دوسروں کو حکم دیتے تھے، حکم دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، اور جس شے سے دوسروں کو منع کرتے تھے پہلے خود اسے دور ہوتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی آدمی حسن بصری سے زیادہ ایسا نہیں دیکھا جس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ مشابہت رکھتا، یعنی کہ ظاہر و باطن ان کا آپس میں ایسا مشابہ تھا کہ ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی آدمی نہیں دیکھا. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت عتبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا ظاہر باطن ایک جیسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا سچا بندہ. جب بندے کا ظاہر باطن ایک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا سچا بندہ. تو اولیاء کرام کی صفات میں ہوتا ہے ترک نفاق، اور ترک نفاق ترک تضاد، ظاہر و باطن، سر و علانیہ، جلوت و خلوت، اس کا تضاد ختم ہو جائے اور دونوں ایک جیسے ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ